أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله کشفت خجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصول ہی صلو علیہ و آلہ. بزرگان ملت اور برادران اسلام, حضرات محترم, جو آئے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ اس مبارک مہینے یعنی رجب المجرب میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم انعام سے نوازا گیا, یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرائی گئی, اس مناسبت سے الحمدللہ پورے عالم اسلام میں اس مہینے کو جانا جاتا ہے اور علماء اور خطباء اس مہینے کی افادیت خصوصاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات, اس میں آنے والی جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں, اور اس واقعے سے نکلنے والے جو فضائل اور جو خوبصورت شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف مواقع کی جن کا اظہار کیا گیا اس کا بیان کیا جاتا ہے. یقیناً چونکہ ہم اس لیے زیادہ خوش ہوتے ہیں, ہم زیادہ اس لیے اس رات میں شب بیداری کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, چونکہ ہم امت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر کے اگر کسی فرد کو کوئی بہت عظیم انعام مل جائے, مان لیجئے کہ جناب اس کو بہت اچھی نوکری مل جاتی ہے, گریڈ اچھا مل جاتا ہے, سیلری بڑھ جاتی ہے, تو گھر والے سارے خوش ہوتے ہیں. اس طرح خاندان میں اگر کسی کو عزت و مقام مل جائے تو خاندان کے لوگ خوشیاں مناتے. چونکہ ہم کنبہ ہیں, ہم امت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روحانی والد ہیں, لہذا آپ کو جو انعام ملا اس پر امت مسلمہ خوشیاں مناتی ہے, اور جو اس انعام کی قدر کو جانتا ہی نہیں, جس کو خوشی نہیں ہوتی, وہ منہ بنا کر گھر میں پڑا سوتا رہتا ہے. کیونکہ اس کے نزدیکی انعام ہی نہیں ہے. انعام تو وہ جب مانے جب اس کو محبت ہو, تو محبت ہی کو انعام کیا مانا رکھتا ہے, کچھ بھی ملتا رہے. ہم انہی کے لیے خوش ہوتے ہیں نا جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. اگر محبت نہ ہو, کتنا ہی بڑا گریڈ مل جائے, کوئی بھی نوکری مل جائے, کتنا ہی پیسہ مل جائے, ہمیں کیا, ہم تو تعلق ہی نہیں رکھتے. تو کتنی خوبصورت بات کہ معراج النبی پر وہ جاگتے ہیں, وہ نوافل پڑھتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں جن کو حضور سے محبت ہوتی. کتنا پیارا پیمانہ ہے یہ جاننے کا کون رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا. اب اس پر بے ڈنگی دلیل یہ دی جائے کہ یہ تو بدعت ہے, یہ تو شرک ہے, یہ تو صحابہ نہیں جاگے, تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میلاد النبی ہو, انعامات ہو, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تمہیں یہ پتا کیسے لگا کہ صحابہ نہیں جاگتے. صحابہ تو چرتا پھرتا میلاد تھے, وہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے, ان کی تو ہر رات شب معراج تھی. بھائی معراج کے معنی کیا ہے میں بتاؤں, معراج کے معنی ہے کہ اول تو اس کا لغوی معنی ہے سیڑھی, لیکن معراج النبی کو پڑھا جائے تو معراج کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حجاب اٹھا کر اپنا دیدار اپنے حبیب کو کروایا. بالکل یہی لفظ ایک عام مومن کے لیے استعمال کیے گئے. حضور نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے, کا یہ حدیث ہے نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, کب معراج ہوتی ہے مجھے اور آپ کو؟ یا میں کب سمجھوں کہ مجھے نماز میں معراج ہو گئی؟ تو بہت آسان سی بات ہے, یقین جانیے جس دن نماز کی حالت میں حضور قلبی مل جائے, یعنی اللہ سے لو لگ جائے, بس سمجھ لو زمین پہ کھڑے ہو کر معراج ہو گئی. جس دن قلب مل گیا رب تبارک و تعالیٰ سے, جس دن حضور قلب حاصل ہو گئی نماز کی حالت میں, یہی معراج ہے. اسی کو تو معراج کہتے ہیں. تو جس کو خوشی ہوتی ہے وہ مسجد بھی سجاتا ہے, جاگتا بھی ہے, اور جس کو محبت ہی نہیں, کچھ بھی ملتا رہے, وہ پڑا سوتا رہتا ہے. بہرحال یہ تو تمہید کہیں اور نکل گئی, میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ تذکرہ کروں. بہرحال محبت ہوتی ہے نا تو پھر دل جلتا ہے, اور کوئی بات نہیں. افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح ارد گرد, تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں, بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ شاہ مبارکہ کا ترجمہ ہے. واقعہ معراج اتنا طویل ہے, اس کی اتنی جہتیں ہیں کہ میں بہت احتیاط سے بھی کام لوں تو کم از کم 2 سے 3 جمعے اس میں لگیں کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے. لیکن مجھے اسی جمعے میں سمیٹنا ہے اور اہم اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. پھر بھی بہت سی اہم باتیں رہ جائیں گی. کچھ گوشے ہیں جو میں لے کر آیا اپنی دانش میں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں, ورنہ پھر بھی بہت سی چیزیں ہیں. انشاءاللہ بروز پیر بعد نماز عشاء جامع مسجد غوثیہ میں پروگرام رکھا گیا, اس کا اعلان بھی میں کروں گا. اس میں انشاءاللہ اور تفصیل سے دوسری چیزیں بیان کریں گے. آپ آزاد خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لایا کریں, دعوت دیا کریں. دعوت جان لیجیے بہت اہم چیز ہے جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں. ہم نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام تبلیغی جماعتوں کا ہے. تبلیغ میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں بس وہ دعوت دیتے ہیں. ہر مسلمان شخص کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے, دعوت دے. اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی نہیں آتا, اپنے بچوں کو تو ساتھ لا سکتے ہیں, وہ تو کہنا مانتے ہیں. ابھی سے عادت نہیں ڈالیں گے ان محفلوں میں بیٹھنے کی تو کیسے عادت ڈلے گی؟ کیسے بچوں کو شعور اور تمیز آئے گا کہ دینی محفلوں میں کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے؟ لاتے ہیں نہیں, پھر وہ اگر قرآن خوانیوں میں اور محفلوں میں بدتمیزیاں کرتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے. قصور تو ہمارا ہے, بچوں کا کیا قصور؟ تو لایا کریں. تو سب سے پہلے اس واقعے کو اختصار کے ساتھ پہلے میں بیان کر دوں, کہیں یہ واقعہ رہ نہ جائے. اور یہ واقعہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سی حدیثوں میں ہیں, بہت سی کتابوں میں ہیں, اس کے اہم اہم نکات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس واقعے کے تفصیل کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات آپ خطیب میں آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے بعد ارادہ خداوندی کا اظہار کیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے, اس کے بعد پھر آپ کے سینہ مبارک کو شک کیا گیا, اس میں علم و حکمت ڈالی گئی, دوبارہ اس سینے کو برابر کر دیا گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم سے باہر کہتے ہیں تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد سواری کے جانور پہ بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے. اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں یہ پہلا قدم رکھتا تھا, ہواؤں میں اڑتا تھا, پہاڑوں پر جمپ لگاتا تھا اور زمین پر تیز دوڑتا تھا. یہ ساری خصوصیات اس کے پاس موجود تھی. پھر کہتے ہیں کہ آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے, اور بیت المقدس جانے کے بعد کچھ ہلکا, ایک بڑا سا پتھر تھا یا کوئی چیز تھی, وہاں پر آپ نے اپنی سواری کو باندھا جس سواری پر تمام انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے. سواری کو باندھ دیا. پھر آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے جہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام تقریباً 1,24,000 آپ کے لیے چشمے براہ تھے, یعنی آپ کی راہ تک رہے تھے. آپ نے وہاں پر جا کر نماز کی امامت فرمائی, سارے انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس طرح قرآن مجید میں وہ عہد جو تمام ارباؤں نے کیا تھا وہ عہد پورا ہوا کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ, کہ یہ نبی اگر تمہاری رسالت کے دور میں آ جائے تو اپنی اپنی نبوتوں رسالتوں کو ختم کر کے اس نبی پر ایمان لے آنا. لہذا سب نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر اس بات کا نہ صرف یہ کہ اعلان کیا بلکہ خاتمی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو بھی اس کے اوپر بھی آپ سب کے سب داخل ہو گئے. پھر کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف طبقات یعنی مختلف آسمانوں پہ تشریف لے گئے جہاں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا, مرحبا کہا, اور اس کے بعد آپ پھر سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. سدرۃ المنتہا پر گئے, قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلّ فکان عقاب قوسین او ادنا. اب پھر اس سے بھی آگے بڑھے, اب جب اس سے آگے بڑھے اللہ تبارک و تعالی نے فاوحى الى عبده ما اوحى, اللہ نے سوال کیا. علامہ سید سلیمان احمد ندوی دار العلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین اس کی شرح میں کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھر شاہد مستور ازل نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا. کس نے؟ اللہ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا, پردہ اٹھایا, اور جلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے کہ جن کی لطافت و نزاکت بارے الفاظ کی محتمل نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے چہرے سے نقاب پردہ ہٹایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان باتوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, یعنی الفاظ ان کا وزن اٹھا نہیں سکتے, ان باتوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے. پھر اسی مقام پر 50 نمازیں فرض ہوئیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور یہ 50 نمازیں 5 میں تبدیل کر دی گئیں اور یہ ثواب اس کا 50 ہی کا رکھا گیا. اب یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ اس کی اہم اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی. اب اس واقعے میں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ بڑی مسافت, بڑا ایک طویل سفر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اس طویل سفر میں کئی نشانیاں کئی واقعات رونما ہوئے, عجیب عجیب واقعات عجیب عجیب نشانیاں رونما ہوئی. اور اب جو دل نور ایمان سے خالی تھے, جن دلوں میں اللہ کے ایمان کا نور نہیں تھا, وہ اس واقعے سے پھر گئے. انہوں نے اسلام پر بھی اعتراض کیا اور صاحب اسلام پر بھی اعتراض کیا, اور جن کے دلوں میں نور ایمان موجود تھا, جن کے دلوں میں اللہ کا نور موجود تھا, ان میں جس ہستی نے سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کی, قیامت تک اللہ نے یہ شرف اس ہستی کو عطا فرمایا کہ اس کو صدیق کہا جانے لگا. جن کے دلوں میں نور ایمان نہیں تھا وہ تو پھر گئے. اب آج بھی اس طرح سے تین گروہ ہیں عالم اسلام میں. ایک گروہ تو وہ ہے جو اس کو دل سے تسلیم کرتا ہے, وہ پیروی کرتا ہے صدیق اکبر کی. ایک گروہ ہے جو بالکل انکار کر دیتا ہے, وہ پیروی کرتا ہے ابو لہب کی, اس نے بھی انکار کیا تھا. ایک تیسرا گروہ ہے جو بیچارہ بڑا مجبور ہے, بیچ میں پھنسا ہوا ہے, اقرار کرتا ہے تو حضور کی محبت آشکار ہوتی ہے, شان بڑھتی ہے, وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اس کے مسلک کے خلاف ہے. انکار بھی اس کو کرنا ہے چونکہ وہ اس کے اندر گندا ہوا ہے, اس کے خمیر میں موجود ہے انکار. ہر اس بات کا انکار کرے گا جس میں حضور کی شان ہے تو کیا کرے, اب وہ تاویل کرتا ہے, اب وہ تاویلیں کرتا ہے, گڑتا ہے. نہیں نہیں روحانی نہیں جسمانی تھی, خواب میں تھی, سو رہے تھے حضور, جاگ تھوڑی رہے تھے. دیکھیں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نہیں معراج نہیں ہوئی. دیکھیے امیر معاویہ نے بھی انکار کیا, وہ ایسی حدیثیں لے لے کر آتے ہیں, کیا کریں. میں نے بتا تو دیا, شان کی تو بات بیان کرنا ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے, پھنس گئے. اب تاویلیں کریں گے, ادھر ادھر سے چیزیں لے کر آئیں گے. میں اس طرف نہیں جاتا, پیر کو انشاءاللہ بیان کروں گا ان کے دلائل, پھر ان کے جوابات, اس میں آپ آئیے. تو جس نے تصدیق کی قیامت تک آج تک تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے وہ صدیق اکبر کی پیروی کر رہا ہے, جو آج تک تصدیق کر رہا ہے, جو قیامت تک تصدیق کرتے رہیں گے, اس تصدیق کرنے والے گروہ کا سپہ سالار صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر اب آئیے اس میں, جب یہاں تک بات آ گئی, علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ البغدادی الحنفی, آپ کی تفسیر تفسیر روح المعانی, اس میں فرماتے ہیں کہ جو لفظ یہ سبحان کا اللہ نے استعمال کیا, حضرت عطا رضی اللہ تعالی, طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تفسیر معلوم کری. فرمایا یا رسول اللہ سبحان اللہ کا مطلب بیان کر دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی سے پاک اور منزہ کہنے کو سبحان کہتے ہیں. یعنی جس وہ ہستی جو ہر برائی ہر نقص ہر عیب سے پاک ہو وہ سبحان ہے. اب قرآن مجید میں اس لفظ کو استعمال کیا, سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, پہلے تو اللہ کی ذات کو برائی اور نقص سے پاک سمجھو, تب واقعہ میرا سمجھ میں آئے گا. جب اللہ کی ذات کو برائی اور نقص سے پاک سمجھ لو گے تو بس واقعہ میرا تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. جو ہستی ہر برائی ہر نقص ہر عیب سے پاک ہو اس کے لیے معراج کوئی معنی ہی نہیں رکھتی, وہ کروا سکتی ہے معراج, سو اس نے کروایا. اس لیے کہ لفظ سبحان کی تشریح سمجھنے کب آتی, لفظ سبحان کی فصاحت و بلاغت, اس کے معنی مفہوم لوگ سمجھتے کب, وہ جبھی سمجھ سکتے تھے جب واقعہ معراج کو پڑھیں گے کہ ہاں جو واقعہ معراج کو دل سے تسلیم کرے گا وہ پروردگار عالم کو دل سے سبحان مان لے گا, کہ واقعی میں یہ ذات ہے جس میں نہ کوئی نقص ہے نہ عیب ہے کسی قسم کا, یہ ذات چونکہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے, یہ ذات جس کو چاہے معراج کروا سکتی. سو اس نے اپنے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اعزاز روزے ازل سے رکھا کہ اس اعزاز سے اے حبیب بس تجھ کو نوازوں گا اور کسی کی شان میں یہ حصہ کسی کی حصے میں نہیں یہ آئے گا. جب یہاں تک آپ آ گئے لفظ سبحان, اس میں پھر ایک لفظ استعمال ہوا بعبدہ, لیلم کا لفظ استعمال ہوا. اب لیلم کا جو لفظ ہے اس پر تنوین جو ہے, یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جو آتا ہے وہ تقلیل کی ہے, مطلب یہ کہ یہ سفر رات کے قلیل حصے میں ہوا, پوری رات نہیں ہوا لیکن بہت سکون آرام سے ہوا, اس میں اجلت بھاگ دوڑ پریشانی نہیں تھی. دیکھیں نا مثال کے طور پر اگر آپ کو گھر سے جانا پڑ جائے صدر تک اور آپ کے کو ٹائم بھی دے دیا جائے کہ جناب 15 یا 20 منٹ میں آپ نے جا کر واپس آنا ہے یا آدھے گھنٹے میں واپس آنا ہے, بہت ہی کم ٹائم دیا جائے تو یقیناً آپ سکون سے تو نہیں جائیں گے, بہت اجلت میں بڑی تیزی کے ساتھ بغیر تیاری کیے ہوئے بھاگیں گے اور واپس آئیں گے. قرآن اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے رات کے قلیل حصے میں تو کروایا مگر یہ مت سمجھنا کہ جناب ہمارا حبیب بڑی اجلت میں بڑی پریشانی میں بھاگتے دوڑتے ہوئے گیا, بھاگتے دوڑتے ہوئے سانس پھولی ہوئی تھی اور واپس آیا, ایسا تھوڑی ہے. کروانے والی ذات تو سبحان کی ہے جو جب چاہے جس کے لیے چاہے وقت کو روک دے. تمہارے لیے وہ وقت چل رہا ہے ان کے لیے رک چکا تھا, تمہارے لیے وقت. آپ تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے, فزکس میں بالکل یہ بات موجود ہے کہ وقت جو ہے وہ لچکداری اہمیت رکھتا ہے, اس میں ایک لچک ہے وقت میں کہ ہر جگہ وقت مختلف طریقوں سے گزرتا ہے اور خود ہمارے لیے وقت مختلف اہمیت رکھتا ہے. دو آدمیوں سے معلوم کر لیں وقت کے بارے میں, ایک کہے گا یار گزرتا ہی نہیں, ایک کہے گا بھائی پورا دن پتہ ہی نہیں لگتا کیسے گزر جاتا ہے. دو آدمیوں کے انٹرویو کر لیں آپ وقت کے متعلق, دو کے ایک کہے گا یار وقت گزرتا ہی نہیں, بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک کہتا بھائی پتہ نہیں لگتا دن کہاں گزر جاتا ہے. دو آدمیوں کے لیے جب وقت مختلف ہے تو وقت تو ایک لچکداری اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے وقت کو روک دیا, فرمایا اجلت میں نہیں گئے, ہم نے قلیل حصے میں کروایا, مگر شان یہ تھی کہ بڑے سکون کے ساتھ گئے, بڑے آرام کے ساتھ گئے, کوئی اجلت نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی. پھر اس کے بعد لفظ آیا بیاگ دی ہی کا لفظ, یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا. دنیا میں اس وقت واحد اہل کتاب میں عیسائی ایسے موجود ہیں, یہودی بھی اب نہیں, اس صرف عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں اور اس نظریے کو جو وہ رکھتے ہیں اس میں دو تین باتیں ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو بغیر باپ کے پیدا ہو جانا, اور دوسری بات ایسے حیرت انگیز معجزات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آج بھی ناممکن ہے. مثال کے طور پر جو شخص پیدائشی نابینا ہو اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشنی دے دینا, یہ آج بھی ناممکن ہے. اسی طرح کوڑ کا مرض, اس کا علاج تو خیر ہوتا ہے, ایسے مریض کو شفا دے دینا. پھر انجیل میں, انجیل متی اور لوکا میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پر اٹھنا اور اللہ کے برابر میں بیٹھ جانا, یہ ان کی آیتیں موجود ہیں. یہ وہ معجزات تھے جن معجزات ان کی عقلوں میں نہیں آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اس سے بہت بڑھ کر تھے, اس سے بہت آگے کے معجزات تھے, ایسے عظیم معجزات کہ جن کا کچھ کوئی نبی جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پر جانا, فرمایا اے حبیب آپ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے ہیں, بس ایسا نہ ہو کہ قوم کچھ اور عقیدہ بنا لے. لہذا اب دہی کا لفظ استعمال کیا گیا. اس سے نکلنے والا دوسرا, علماء نے بہت سے اس کے اوپر حکمتیں بیان کی ہیں, سینکڑوں حکمتیں اس پر, لیکن دو بس زیادہ نہیں. دوسرا اس کا نقطہ یہ بیان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں, بارگاہ سمدیت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے حبیب آج میں آپ کو کس لقب سے سرفراز کروں. اللہ تو لقب دیتا ہے نا, کچھ سونا چاندی تھوڑی بھر بھر کر دے گا کہ یہ بوریاں اٹھا کر لے جاؤ. اس کے ہاں تو القاب چلتے ہیں, کہیں طہٰ, کہیں یاسین, کہیں مزمل, کہیں مصطفیٰ, کہیں مصطفیٰ, وہ تو القاب دیتا ہے اپنے حبیب کو. کیونکہ وہ جب القاب سے سرفراز فرما دے بس یہی خطاب کو درجہ فضیلت ہے. فرمایا اے حبیب آج تم میری بارگاہ میں آئے ہو, آج تم میرے پاس آئے ہو, آج تم بتاؤ کہ کس لقب سے سرفراز کروں. اب پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہ پروردگار عالم کی ذات مبارک, ایک محبوب و محب کی بات چیت ہے, محبوب و محب کا آپس میں مکالمہ ہے, ایک گفتگو ہے. اب اللہ نے یہاں یہ کہہ کر کہ اے حبیب آپ فرمائے کس لقب سے سرفراز کروں, اب محبت کرنے والا اپنے حبیب, اپنے محبوب کو کس طرح سے اس کی بندگی کرتا ہے. فرماتے ہیں بما اشرفک یا محمد, اے محمد یہ بتائیے کہ میں آج آپ کو کس لقب سے سرفراز کروں. پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنسبتی الیک بالعبودیتی, اے میرے پروردگار مجھے اپنے بندے ہونے کی نسبت سے پکاریے, میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے آپ اپنی بندگی کا سرٹیفکیٹ عطا کیجیے. مجھے آج اپنی بندگی کی سمجھ عنایت کیجیے, کیونکہ سارے القاب ایک جگہ, یہ القاب لوگوں کے لیے ہے, یہ القاب عوام کے لیے ہے. میں مصطفیٰ ہوں لوگوں کے لیے, میں مصطفیٰ ہوں لوگوں کے لیے, میں محمد ہوں لوگوں کے لیے, مگر آپ کی ذات کی بارگاہ میں صرف اب اور بندہ بن کر پیش ہونا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں عاجز اور انکساری کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں. اس لیے قرآن نے آپ کی خواہش کے مطابق لفظ اب کو بیان کیا, بھی اب ہی ہمارا بندہ, میرا بندہ. بندے تو بہت سارے ہیں, جس کو اپنے بندے کی طرف نسبت ہو جائے اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس میں تیسرا جو حکمت علماء نے بیان کی وہ یہ کہ لفظ عبد روح اور جسم, چونکہ اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے, لہذا آپ نے جو معراج کی وہ جسمانی معراج اور عالم بیداری کی معراج تھی, نہ سوتے ہوئے کی اور نہ صرف روح نے کی. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیت موجود ہے کہ ہم نے جو یہ خواب آپ کو دکھایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جا سکے. اس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں قرآن تو خود کہہ رہے خواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد عالم بیداری ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں رؤیت ہلال کمیٹی, کھلی آنکھ سے چاند دیکھتے ہیں, سوتے ہوئے چاند تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر رویا کے لفظ پر بحث ہی کرتے ہو, اسی طرح حضور کی جب ولادت ہوئی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری والدہ نے میری ولادت کے وقت رویا دیکھا, خواب دیکھا, جس میں شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے. دنیا کی کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت سو رہی ہوتی ہے؟ بتائیے, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں بھی رویا کا مراد عالم بیداری ہے. بارہ دلیل تھی. اب دیکھیے آخر میں, بس آخری بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے, کتاب اقامت الصلاۃ, باب فضل جمعہ. اسی طرح کے امام نسائی کتاب باب الجمعہ, کتاب الجمعہ, باب اقصار الصلاۃ علی یوم الجمعہ. دو محدثین کی روایت, حدیث سماعت فرمائی ہے, بڑی قابل غور اور بڑی ایمان افروز حدیث. باب میں نے بتا دی ہے. حضرت انس بن مالک اس کے راوی فرماتے ہیں کہ جب حضور سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے, تو جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے. بیت اللحم آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے؟ فلسطین کا علاقہ ہے. بیت اللحم فلسطین کا علاقہ ہے. یا رسول اللہ یہاں پر دو رکعت نفل پڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور آپ نے دو رکعت نفل پڑھے. جب دو رکعت نفل پڑھ لی ہے تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ مقام کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ جہاں آپ نے دو رکعت نفل ادا کیے ہیں یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مقام ہے. قربان جائیے, جمعہ یوم پیدائش ہے آدم علیہ السلام کی, یعنی جمعہ یوم میلاد ہے آدم علیہ السلام کا. اور جہاں حضور نے دو رکعت نفل پڑھے بیت اللحم میں, وہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی مسجد نہیں ہے, خانہ کعبہ نہیں ہے, نہ مسجد اقصی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. ثابت ہوا کہ جہاں عیسیٰ کی ولادت پر نبی نے دو رکعت نفل پڑھے, جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی, جس مقام پر حضور کی ولادت ہوئی, وہ دن وہ مہینہ وہ مقام کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا. لہذا ربیع الاول کا مقام کتنا فضیلت والا ہو گیا. دو رکعت نفل یوم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر پڑھائے گئے. اور پھر یہی نہیں, جب حضور نے عزت بخشی اس مقام کو کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دو رکعت نفل ادا کیے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خاموش رہتے؟ معراج میں آپ نے واقعہ پڑھا, کئی دفعہ پڑھا ہوگا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سنا نا آپ نے واقعی, پڑھا بھی ہوگا. حدیث کے لفظ میں لفظ صلاۃ ہے, یا نماز کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث کے لفظ میں کیا ہے؟ صلاۃ, صلاۃ کا لفظ ہے. نماز کیسے ثابت ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے؟ صلاۃ کے تو کئی معنی ہیں, نماز ہی کیوں کہتے ہو؟ صلاۃ کے معنی درود و سلام بھی تو ہے. امام راغب الاسفانی المفردات اللغات, صلاۃ کا معنی تعظیم سے کھڑا ہونا بھی ہے. اب مطلب اگر اس کا یہ کیا جائے تو کتنا خوبصورت, معراج کی رات ہے, عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ آج تو فضیلت مل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, آج کی رات تو دن ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے. لہذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلات بمانا نماز نہیں, بلکہ صلات بمانا کھڑے ہو کر حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. درود و سلام پڑھ رہے تھے, نماز کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کہ اس رات درود و سلام پڑھا گیا. لہذا سامعین محترم, اس واقعے کی اور بہت سی جہتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بیان کیا جائے گا. اعلان سماعت فرمانے جامع مسجد غوثیہ بلاک 17 میں پروگرام کے دو اعلانات سماعت فرمانے کے, پہلا اعلان 20 جولائی بروز بدھ بروز پیر بعد نماز عشاء شب معراج کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس میں مختصر پروگرام ہے, ایک رات نعت ہوگی, اس کے بعد خطاب معراج النبی پہ. دوسرا اعلان 22 جولائی بروز بدھ بعد نماز عشاء مہانہ آیت کریمہ کی روحانی محفل ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ روحانی محفل میں شرکت فرما کر ثواب داری حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.